السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
بہجت چلانی کا بھی سلام قبول کیجیے، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور یہاں اسٹوڈیو سے۔ کیسی ہیں نگت، سب خیریت ٹھیک ٹھاک، روزے کیسے چل رہے ہیں؟
جی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور شکر ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، روزے بھی صحیح جا رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں آپ کی طرف کیا چل رہا ہے اور روزے کیسے جا رہے ہیں؟
یہاں پر میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ بڑا دلچسپ بات ہے کہ آج کل موسم، جسے کہتے ہیں نا کہ ابھی کوئی مارچ اپریل کا موسم لگتا ہے، تو اس لیے خاص طور پر وہ سب لوگ جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے تو خصوصیت سے ایک بڑی زبردست بات ہو گئی ہے کہ موسم کافی بہتر ہو گیا ہے۔ تو آئیے آپ کو میں بتاؤں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج ہم اپنے سننے والوں کے لیے کیا رپورٹیں لائے ہیں۔ آج کل امریکہ ایران تنازعہ رائے دنیا بھر میں خبروں کا موضوع ہے، اور اس تناظر میں دونوں ملکوں پر زور بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور اپنے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان نے بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، تفصیلی رپورٹ سنیے گا۔ پھر گزشتہ کچھ عرصے سے عالمی سطح پر بھی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، قیادت کے انداز بھی بدلے ہیں۔ آج کی قیادت کو عالمی سطح پر کیا چیلنج درپیش ہیں، اور بہتر انداز کی کارکردگی کی صورت کیا ہو سکتی ہے، ایک دلچسپ رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ امریکہ میں بھی اظہار رائے اور صحافتی آزادی کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں جس میں آج کے امریکہ میں صحافت اور صحافیوں کو درپیش چیلنجوں کا کچھ تذکرہ ہے۔ پھر امریکہ میں تعلیمی قرضوں کا حصول آسان ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف رقم کی کمی کی وجہ سے آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں آتی، آپ پڑھنے کے لیے قرض حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ خطیر قرضے ہوتے ہیں اور عملی زندگی کا آغاز کرنے والے طالب علموں کے لیے بڑا بوجھ بھی۔ اس بوجھ کو کم یا ختم کرنے کے لیے ایک روایت کا آغاز ہوا ہے، بڑی دلچسپ رپورٹ ہے آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پھر پاکستان کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، ثقافت کے بارے میں، ورثے کے بارے میں، اسی طرح فن تعمیر بھی بڑا منفرد حیثیت رکھتا ہے پاکستان میں، مختلف اشیاء سے مختلف انداز دیتی ہیں، چاہے وہ لکڑی سے ہونے والی آرائش و زیبائش ہو یا پھر سنگ مرمر کے پتھروں اور ٹائلوں کا ذکر اپنی مثال آپ ہوتے ہیں۔ آج ٹائل ورک کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ بھی عبداللہ غازی ٹائل ورک کی۔ تو آئیے اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں اسلام آباد، جہاں نگت ہمیں بتائیں گی کہ آج وہ ہمارے لیے کیا رپورٹیں لائی ہیں۔ جی نگت،
شکریہ بہجت۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے۔ گزشتہ اتوار پاکستان پیپلز پارٹی نے اپوزیشن جماعتوں کو افطار پارٹی پر مدعو کیا تھا، جس میں مسلم لیگ نون سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے بلائی گئی اس افطار پارٹی پر ماہرین کا کیا رد عمل ہے، سنیے گا ایک تفصیلی رپورٹ میں۔ اسی طرح ہم صحت کے سیگمنٹ میں آج بات کریں گے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے حوالے سے، یہ کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، سنیے گا ایک معلوماتی رپورٹ میں۔ اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول آپ کے لیے ہم پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ، جو شوبز کے خبروں پر مبنی ہے۔ تو یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا مختصر سا خلاصہ رپورٹس کا، اور پروگرام میں رپورٹس سنانے کا باقاعدہ اب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور پہلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے، جس میں جیسا کہ بہجت نے بھی اپنے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ بات ہوگی امریکہ اور ایران کے تنازع کے حوالے سے، اور اس کو لے کر جہاں بہت سے ممالک پریشان ہیں وہیں پر پاکستان نے بھی اپنے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ یہ تفصیلات ہم مزید ہم جانیں گے بہجت سے رپورٹ کی، تو تفصیلات بتائیے گا بہجت جی رپورٹ کی۔
بہت شکریہ نگہت۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں امریکہ اور ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی پر مختلف ملکوں کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب چین نے بھی مشرق وسطی میں جاری اس کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے مذاکرات اور ڈائیلاگ کی ایک راستہ ہے، کیونکہ محاذ رائی اور تنازع سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کانگ نے یہ بات منگل کے روز بیجنگ میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران کہی تھی۔ ترجمان سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حال ہی میں تہران کو دی گئی دھمکی کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اگر ایران نے مشرق وسطی میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اسے پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پیجنگ کو توقع ہے کہ متعلقہ فریق ایک دوسرے کے تحفظات کو مناسب طور پر حل کرنے کے لیے تحمل سے کام لے کر بات چیت کا راستہ اختیار کریں گے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ چین نے حال ہی میں ایران اور امریکہ کے ساتھ اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا یہ ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہمیشہ سے ایران کی ترجیح رہی ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو جناب یہ صورتحال ہے ادھر امریکہ اور ایران کے درمیان اس بڑھتی ہوئی کشیدگی پر پاکستان کو بھی گہری تشویش ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بشکیک میں روس اور چین کے عہدیداروں سے اس بارے میں تبادلہ خیال بھی ان کا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل اور پاکستان کی ایک ممتاز سفارتی نامہ نگار سے گفتگو کرتے ہوئے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اس وقت وہی ہم آپ کو سنوا رہے ہیں۔
امریکہ اور ایران کے درمیان شدت اختیار کرتا ہوا تنازع خطے کے دوسرے ممالک خاص طور پر پاکستان کے لیے تشویش اور پریشانی کا باعث ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی دو روزہ کونسل آف فارن منسٹرز میٹنگ میں شرکت کے لیے کرغستان روانگی سے قبل کہا کہ وہ بشکیک میں چین اور روس سمیت دوسرے ملکوں کے رہنماؤں سے میٹنگیں کریں گے، کیونکہ پاکستان کو ایران کے سیاق و سباق میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تشویش ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل خالد رحمان نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے نا، روس اور چین دونوں اپنی اپنی جگہ پر اس مسئلے پہ ایک رائے رکھتے ہیں، اور جو پاکستان روس اور چین کے رابطوں کی اہمیت ہے وہ یہ کہ یعنی یہ ریجن کے تینوں ممالک ہیں، اور ریجن کے تینوں ممالک کی جو اگر ایک مشترکہ حکمت عملی ہوگی تو وہ یقینی طور پر اس کا وزن بڑھ جائے گا، تو اس معنی میں اس کی اہمیت ہے، ورنہ روس تو اپنے ایک طرح سے نقطہ نظر کے مطابق اور چین اپنے نقطہ نظر کے مطابق پہلے ہی دائرہ امریکہ کی اس پالیسی کے خلاف ہے اور امریکہ کے اس رویے کے خلاف۔
یہ تھے خالد رحمان، اور ممتاز سفارتی نامہ نگار ماریانا بابر نے پاکستان کی تشویش کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا،
ایک پیغام جاتا ہے کہ پاکستان کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، مگر کوشش کر رہا ہے کہ جو ملک بھی ہو، اگر ایران امریکہ بھی ہو یا کچھ اور ممالک بھی ہو، ایران سعودی عرب بھی ہو، ہم کوئی کسی کا سائیڈ نہیں لیتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو مشکلات دونوں ملکوں کے بیچ میں ہیں وہ بات چیت سے حل ہو جائے، اور خاص کر اس دفعہ جو ایران اور امریکہ کی بات چل رہی تھی تو ہم بھی اس خطے میں رہتے ہیں، تو اس میں بھی پاکستان بیچ میں آتا ہے، اور اس خطے میں ہم جتنے ممالک ہیں ایک خوف پایا جاتا ہے کہ کہیں خدایا نئی جنگ یہاں چھڑنی جائے۔
خالد رحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کسی بھی قسم کا عدم استحکام ہم پر بھی اثر انداز ہوگا۔ ان کے الفاظ،
بدقسمتی سے افغانستان میں وہاں کے حالات اور بین الاقوامی عوامل کی وجہ سے گزشتہ چار دہائیوں سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی زد پاکستان پر پڑی ہے، تو پاکستان کا یہ کنسرن تو بہت ہی ویلڈ ہے، اور ہر ایک کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ایران اور امریکہ میں کسی بھی قسم کا تصادم جو ابھی تک بظاہر صرف سیاسی دائرے میں ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے جو بھی شکل بنے گی تو پاکستان کو اس پہ بے پناہ کنسرنز ہیں، اور یقینی طور پہ پاکستان چاہے گا کہ اس کا جو بھی وزن کہیں وہ ڈال سکتا ہے وہ ڈالے۔
یہ تھے خالد رحمان، جن کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس نئی صورتحال پر تشویش ہے۔ عمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
یہ تو رہی کچھ خطے اور کچھ بین الاقوامی صورتحال کے بارے میں بات۔ ادھر ملک کے اندر گزشتہ دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے حزب اختلاف کے رہنماؤں کو دعوت افطار پر مدعو کرنے پر حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں میں لفظی جنگ تیز ہو گئی۔ سیاسی حلقوں کی جانب سے مریم نواز اور بلاول بھٹو کی پہلی سیاسی ملاقات کو مستقبل کے سیاسی منظر نامے کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ سیاسی مبصر کہتے ہیں کہ ملک کی بگڑتی معاشی صورتحال اور مہنگائی نے حزب اختلاف کی جماعتوں کو ایک ہی میز پر جمع ہونے پر مجبور کیا، تاہم دیکھنا ہے کہ کیا سیاسی قیادت حکومت مخالف تحریک کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اسی سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے، نگہت تفصیل بتائے گا۔
جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کے افطار پارٹی دی گئی تھی، جس کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے افطار پر آنے والے تمام رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ویسے تو ہر سیاسی جماعت کا اپنا منشور اور اپنا نظریہ ہے، مگر کوئی بھی سیاسی جماعت تنہا مسائل کا حل نہیں نکال سکتی۔ انہوں نے بتایا کہ اپوزیشن کو سیاسی، معاشی صورتحال اور دیگر اہم امور پر بات کرنے کا موقع ملا. تمام جماعتوں نے مستقبل میں بھی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ عید الفطر کے بعد مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت کے خلاف مشترکہ سیاسی حکمت عملی تشکیل دی جائے گی. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ میثاق جمہوریت کا یہ فائدہ ہوا کہ دو جمہوری طاقتوں نے اپنی حکومت کی مدت پوری کی. ان کا کہنا تھا کہ میثاق جمہوریت کا سلسلہ محض ادھر ہی ختم نہیں ہوا بلکہ اس کو آگے لے کر چلیں گے. اس موقع پر جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ نااہل لوگوں کو اقتدار سونپنے کی وجہ سے ملک متعدد مسائل سے دوچار ہیں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 6 سے 7 ماہ میں ملک ایسے گہرے سمندر میں جا پڑا ہے جہاں سے اسے نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا قومی فریضہ اب بن گیا ہے. اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ احتساب کے نام پر انتقام کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ آمریت کا حصہ ہوتی تھی مگر اب یہ جمہوریت کا حصہ بن گئی ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آج کا ہدف حکومت گرانا نہیں بلکہ اس کے مقاصد پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت ملک چلانے میں ناکام ہو چکی ہے اور عام انتخابات میں جو ہوا اس کا خمیازہ ملک کے عوام بھگت رہے ہیں. اسی طرح نیشنل پارٹی کے رہنما سینیٹر میر حاصل بزنجور کا کہنا تھا کہ اے پی سی سے مراد یہ نہیں کہ وہاں ہم بیٹھیں گے اور اٹھ کر چلے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ عید کے بعد باقاعدہ طور پر اپوزیشن کا اے پی سی ہوگا. میر حاصل بزنجور نے کہا کہ اے پی سی سے ملک میں تاریخی طور پر ایک نئے اپوزیشن اتحاد سامنے آئے گا. قومی وطن پارٹی کے آفتاب احمد شیرپاؤ کا کہنا تھا کہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس صورتحال میں اپوزیشن جماعتیں بیٹھی نہیں رہ سکتی. انہوں نے کہا کہ ہم عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اپوزیشن جماعتیں جب اکٹھی ہوں گی تو عوام کو بھی روشنی کی کرن نظر آئے گی. حکومت کے خلاف اپوزیشن ممکنہ طور پر گرینڈ الائنس کے مشن کا آغاز کرنے جا رہی ہے جہاں حکومت مخالف تمام بڑی سیاسی جماعتیں آئندہ کی حکمت عملی طے کریں گی. یہ تو کچھ ہم نے بات کی افطار پارٹی میں جو باتیں ہوئیں اس حوالے سے. تو اس پر ابھی بھی مختلف مبصرین کی جانب سے اور جو حکومتی نمائندے ہیں ان کی جانب سے بھی بیانات آ رہے ہیں. اس تمام تر صورتحال پہ ماہرین کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور اس افطار پارٹی کے رد عمل میں ان کا کیا کہنا ہے اس پر ہمارے نمائندے فدا حسین نے کچھ مبصرین سے بات چیت کی ہے اور ان کی رائے جانی ہے جو آپ کو اس رپورٹ میں ہم سنوا رہے ہیں.
پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو کی جانب سے گزشتہ اتوار کو اپوزیشن جماعتوں کو دی گئی افطار پارٹی میں شرکا نے عید کے بعد حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے باضابطہ تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے اور احتجاج کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی ذمہ داری مولانا فضل الرحمان کو دی گئی ہے. اپوزیشن کی اس ممکنہ تحریک کے حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سینئر کالم نگار وجاہت مسعود حزب مخالف کی جماعتوں کے اس اجتماع کو خوش آئین قرار دیتے ہیں.
میں اس کو بہت خوش آئین سمجھتا ہوں جمہوری قوتوں کے اس اتحاد کو کہ ہمارے ملک میں جمہوری جدوجہد کو آگے بڑھائے گا. تو اس میں بات جو ہے وہ جو سیاسی قیادت کو انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس پہ بھی کی جائے گی, لیکن ہدف وہی ہے جو میاں افتخار حسین صاحب جو اے این پی کے رہنما ہیں بہت ہی قابل احترام, انہوں نے کہا ہے کہ مقصد جو ہے وہ عمران حکومت کو گرانا یا غیر مستحکم کرنا نہیں ہونا چاہیے. اس حکومت کو غیر مستحکم کرنے سے یا گرانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر کوئی ذہن میں یہ بات رکھے ہوئے ہے تو وہ غلطی پہ ہیں. اصل مسئلہ تو پاکستان میں ایسے نظام حکومت کی بحالی ہے جس میں وہ فیصلے کیے جا سکیں, جس میں وہ قومی خود مختاری یقینی بنائی جا سکے, جس کے نتیجے میں عوام کے یہ مسائل دور ہو سکیں.
اس کے برعکس انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کی استاد اور وزارت خارجہ کے مشاورتی کونسل کی رکن ڈاکٹر ہومن آز بکائی کا خیال ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اس وقت ملکی معیشت کو لے کر سیاست کر رہی ہیں جو کسی طور پر بھی ملکی مفاد میں نہیں.
حکومت وقت ہے یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کی طرف جا رہی ہے, تو وہ جو اس وقت عوام میں تھوڑا سی جو تکلیف ہے اس تک اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے, کیونکہ اگر آپ پاکستان کی معیشت پہ سیاست کریں گے تو آپ پھر اس پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچائیں گے.
جبکہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار امتیاز گل کا کہنا ہے کہ ان جماعتوں کو عوامی مسائل سے زیادہ اپنے ہی مفادات عزیز ہیں.
بنیادی طور پہ تو ایک سیاست
کو یہاں پہ کاروبار کے طور پہ لیا جاتا ہے اور یہ اپنی کاروباری ساکھ بحال کرنے کے لیے دوبارہ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں, کیونکہ آج پاکستان مسائل کی جس دلدل میں دھنسا ہوا ہے اس کی بہت ساری ذمہ داری انہی دو بڑی جماعتوں اور کچھ دوسرے اداروں پہ بھی عائد ہوتی ہے. تو تمام مل جل کے پاکستان کی صورتحال کے ذمہ دار ہیں, جس میں متمع نظر ذاتی مفادات کا فروغ تھا, ذاتی منفیت تھی, اور عوام کے مفاد کو اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ توجہ نہیں دی گئی جو دی جانی چاہیے تھی.
تاہم سینئر تجزیہ نگار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ حکومت خود اپوزیشن کو احتجاج کا موقع فراہم کر رہی ہے.
فوری جو ضرورت ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی تو یہی ہے کہ جو مقدمات کے پریشرز ہیں اس کے بجائے وہ دباؤ حکومت کی طرف شفٹ کیا جائے, اور اس میں ظاہر ہے حکومت جو غلطیاں کر رہی ہے اس سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے. جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے اور جو معاشی صورتحال کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے, تو فوری طور پہ تو یہی دو ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ بیٹھک بھی ہوئی ہے اور اب عید کے فوراً بعد آل پارٹیز کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے.
ایک اور سینئر تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر خالدہ غوث اپوزیشن جماعتوں کے اس اتحاد کو غیر فطری قرار دیتے ہوئے کہتی ہیں,
یہ وہ سیاسی پارٹیاں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نواز ہو, یہ ان نیچرل الائنسز ہیں. اے این پی ہو یا شیرپا گروپ ہو, ان کو ہم سب جانتے ہیں یہ ان نیچرل الائنسز ہیں جس میں فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہوں گے. تو ان کے کامن ایجنڈا جو ہیں, جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو حکومتی جماعتیں اسپیس پرووائڈ کرتی ہیں اپنی نااہلی کی وجہ سے, ان کو پھر کامیابی حاصل ہوتی ہے. اگر انہوں نے وہ اسپیس نہیں پرووائڈ کی اپنی فعال پالیسی اور ایک بے اطمینانی کی جو کیفیت معاشرے کی سطح کے اوپر اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے اس کو وہ ایڈریس کرنے میں کامیابی حاصل کر سکے, تو پھر یہ جو اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں وہ ایک بڑے تعداد کے اندر جو ہے لوگوں کو سڑکوں پہ لانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے.
تاہم مجاہد مسعود اس اتحاد کے غیر فطری ہونے کے تاثر کو اکثر مسترد کرتے ہیں.
ان میں بنیادی اتفاق جو ہے وہ ملک میں جمہوری جدوجہد کو آگے بڑھانے پہ ہوا ہے. دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں جو ہے وہ کنزرویٹو ایلیمنٹ بھی ہوتے ہیں, فارورڈ لوکنگ ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن دونوں کا جمہوریت پہ اتفاق ہوتا ہے. کیا امریکہ میں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی کا ڈی این اے ایک ہے؟ جب ملک کے اندر جو ہے وہ ایسی قوتیں موجود ہوں گی جو غیر سیاسی ہوتے ہوئے سیاسی عمل کو ڈکٹیٹ کریں گی, تو پھر میرے بھائی اس کے لیے اتحاد کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ فروری درست فرما رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا اور پیپلز پارٹی کا معاشی سماجی سیاسی معاملات پہ جو موقف ہے, جو بیانیہ ہے, جو نیریٹو ہے, جو پالیسیز ہیں وہ مختلف ہیں, اور اس تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے اس طرح کے حالات میں اتحاد کیے جاتے ہیں, اس کو ان نیچرل کہنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا اب ہم اتنے کہے گزرے ہیں کہ ہم 2500 سال پہلے افلاطون پہ چلے جائیں. اس نے کہا تھا what we call natural is only familiar. کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نیچرل ان نیچرل نہیں ہوتی. انسانی تمدن بذات خود ایک مین میڈ معاملہ ہے. نیچر تو پھر بھائی انسان جملوں میں ننگے پھرا کرتے ہیں, نیچر کدھر سے لے آئے یہ لوگ.
مظہر عباس کا خیال ہے کہ فوری طور پر کوئی تحریک شروع ہونا مشکل ہے, مگر حکومت اگر ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہوتی ہے تو لوگ نفع و نقصان کو دیکھے بغیر اپوزیشن کے احتجاج میں کسی بھی وقت شامل ہو سکتے ہیں.
اگلے 2-3 مہینے میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوتا ہے, صورتحال مزید خراب ہوتی ہے, معاشی صورتحال ان سے سنبھلتی نہیں ہے, سیاسی درجہ حرارت یہ اوپر رکھنے حکومت اوپر رکھے گی, تو اس میں پھر لوگوں کی جو بے چینی ہے اور فرسٹریشن ہے اس میں اضافہ ہوگا, جس کا فائدہ بہرحال اپوزیشن کو پہنچتا ہے. تو یہ حکومت کے رویے پہ بھی ہے اور ان کی پالیسی پر بھی ہے کہ وہ عوام کو اگر ایسا ریلیف دیں کہ جس کی بنا پہ وہ اپوزیشن کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں تو ہی اس چیز کا امکان ہے, ورنہ اگلے 3-4 مہینے میں اگر مہنگائی اسی طرح برقرار رہتی ہے تو لوگ پھر مجبور ہوں گے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں, چاہے وہ اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہو یا نہیں ہو.
فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کو سنوائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے, ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں, sejradio @voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
ویلکم بیک ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں. پروگرام کی اگلی رپورٹ پہ چلتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ کرہ ارض کو سب سے بڑا خطرہ کس سے ہے؟ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دہشت گردی اور غربت نہیں بلکہ جوہری خطرات روبوٹس کا ٹیکنالوجی پر کنٹرول یعنی مصنوعی ذہانت اور موسمیاتی تغیر کرہ ارض کے بڑے مسائل ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عالمی قیادت کو چاہیے کہ جس طرح اس دنیا سے پولیو کے خاتمے کے لیے ایک نقطے پر جمع ہو گئے ہیں اسی طرح ان گمبھیر مسائل پر بھی اتفاق رائے پیدا ہو اور گلوبل ولیج کو رہنے کے لیے محفوظ جگہ بنائی جائے اور دولت کی مساوی تقسیم کے ذریعے ایک عالمی سماج تشکیل ہو. وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان میں قومی اور بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار اور کالم نگار رانا محبوب اختر نے کہا کہ کرہ ارض کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی یا غربت نہیں بلکہ سب سے بڑا خطرہ ایٹمی جنگ اور دوسرا خطرہ موسمیاتی آفات کے امکانات کا ہے. ممتاز اسکالر پروفیسر خورشید ندیم کہتے ہیں کہ دنیا نیشن سٹیٹ سے گلوبلائزیشن یعنی قومیت پسندی سے عالمگیریت کی طرف گئی ہے. تہذیبوں کے تصادم کا خطرہ تو نہیں لیکن دولت کی ناجائز تقسیم مسئلہ بن رہی ہے. امریکہ میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر حسن عباس کے بقول سماجی ناانصافی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ غربت بیماریوں اور دہشت گردی بھی بڑے مسائل ہیں لیکن دنیا کو ان مسائل کے سبب خاتمے کا خطرہ نہیں ہے. تو ان سارے مسائل کے حل کے لیے تجزیہ کار اس کے ساتھ ساتھ رائے کیا دیتے ہیں؟ آئیے رپورٹ سنتے ہیں جسے تیار کیا ہے اسد حسن نے.
رانا محبوب اختر قومی اور بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ہیں. وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہتے ہیں کہ کرہ ارض کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی یا غربت نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت ہے.
میجر جو پرابلمز ہیں ان میں سے سب سے بڑا چیلنج ایٹمی جنگ کا ہے, دوسرا ماحولیاتی آفات کی جو پروبیبلٹی ہے اور جس کو دنیا بائی اینڈ لارج بڑے ملک اور خاص طور پر صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ اگنور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور تیسرا جو ہے وہ ہے ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن کہ کسی وقت بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا روبوٹ جو ہیں وہ یہ جو ہماری دنیا ہے اس کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں.
ممتاز اسکالر پروفیسر خورشید ندیم کہتے ہیں کہ دنیا نیشن سٹیٹ سے گلوبلائزیشن یعنی قومیت پسندی سے عالمگیریت کی طرف گئی ہے. تہذیبوں کے تصادم کا خطرہ نہیں لیکن دولت کی ناجائز تقسیم مسئلہ بن رہی ہے.
یہ جو دولت کی ایک غیر مساوی تقسیم ہے یہ بھی اصل میں ایک ایسا وائرس ہے کہ جو سماجی زندگی کو برباد کر دیتا ہے. یہ جو طاقتور اور کمزور کے اندر کشمکش ہے اگر اس کو بھی کسی نظم کے تحت نہ لایا جائے تو یہ بھی کیسا وائرس ہے کہ جو انسانی زندگی کو سطح زمین کو فساد سے بھر دیتا ہے.
امریکہ میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر حسن عباس کے بقول سماجی ناانصافی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے.
جو سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے دنیا میں جو ایک انداز سے اور ایک خاص نظریے کے مطابق ان تمام مسائل کے پیچھے ہے وہ ہے جسٹس کا مسئلہ اور دنیا میں انصاف کا مسئلہ جو ہیو اور ہیو ناٹ کا ایشو ہے, یا جو آپ یہ کہیں گے کہ دنیا میں ڈسپیریٹی ہے جن لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے.
تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ غربت بیماریاں اور دہشت گردی بھی بڑے مسائل ہیں لیکن دنیا کو ان مسائل کے سبب خاتمے کا خطرہ نہیں ہے. ڈاکٹر حسن عباس کہتے ہیں کہ ہر وقت قومی مفاد کی نگہبانی مسئلے کا حل نہیں مسئلے کا حصہ ہے. یہ وقت کسی نئے بین الاقوامی ضابطے کی تشکیل کا متقاضی ہے.
سیاست میں یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھاتے ہیں تو ہم اس کا پہلا سبق یہ پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کا کہ ہر اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور ہر اسٹیٹ جو ہے اپنے انٹرسٹ اور ذاتی جو مقاصد کو پرسیو کرنے میں بالکل حق بجانے میں. ایسے تو پھر دنیا میں اگر 250 ملک ہیں یا سے کچھ زیادہ یا کم تو وہ سب اس میں لڑتے رہیں گے. ایبسنس آف اینی گلوبل سسٹم جو جسٹس یا جو رول آف لا بیسڈ ہو, قانون ایک تو دنیا قانون ہے ڈومیسٹک قوانین ہے جو رول آف لا اسٹیٹس میں ہے, اور ایک ہے گلوبل انٹرنیشنل آرڈر جو جسٹس پر مبنی ہو. میرا خیال ہے کہ اس کی کمی ہے جس کی وجہ سے تمام مسائل ہم دیکھ.
پروفیسر خورشید ندیم کہتے ہیں کہ دنیا نے جس طرح پولیو کے خلاف متحد ہو کر اس مرض کے وائرس کا پورے کرہ ارض سے تقریباً خاتمہ کر دیا اسی طرح باقی مسائل پر بھی متفق ہونا چاہیے تاکہ ایک عالمی سماج تشکیل پا سکے.
یہ جو سینسیٹیوٹی ہے, حساسیت ہے پولیو کے وائرس کے بارے میں, وہ حساسیت سماجی ایشوز کے بارے میں انسانوں میں ابھی پیدا نہیں ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پہلا قدم ہے جو ابھی اٹھنا ہے اور جو نہیں اٹھا نئے دور کی طرف گلوبلائزیشن کے اس دور کے اندر, کہ انسانی سماج کو آپ انسانی سماج سمجھیں. وہ امریکہ میں ہے, وہ برطانیہ میں ہے, وہ مشرق وسطی میں ہے, وہ چین میں ہے, کہیں بھی ہے, اور انسانیت کی مشترکہ میراث کے طور پر چیزوں کو دیکھیں, اس کی دکھ کو بھی اشتراک کی نظر سے دیکھیں, اس کے سکھ کو بھی اشتراک کی نظر سے دیکھیں. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی تفہیم میرا خیال ہے بہت ضروری ہے, اس کے بعد ہی شاید ایک بہتر بادشاہ تشکیل.
رانا محبوب اختر کا کہنا ہے کہ نئی دنیا کے نئے مسائل کے حل کے لیے نئے بیانیے اور جوان قیادت کی ضرورت ہے. امریکہ جیسی جارحیت نہیں, نیوزی لینڈ جیسی اخلاقی قوت مسائل کا حل دے سکتی ہے.
ان مسائل کو ٹیکل کرنے کے لیے جو نیا بیانیہ ایوالو ہو رہا ہے, اتفاق سے وہ چھوٹے ممالک سے ہو کے آ رہا ہے. جیسنڈا آرڈرن نے کیسے اخلاقی طور پر دنیا کی قیادت سنبھال لی اور ایک نیا نریٹو دیا. دیکھیں, ایک قہرمان امریکہ کے مقابلے میں ایک مہربان نیوزی لینڈ جو ہے وہ کس طریقے سے ڈومیننٹ ہو کر سامنے آیا اس کا بیانیہ, اور اسی طریقے سے جسٹن ٹروڈو کا.
عالمی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں یہ تھی تجزیہ کاروں کی رائے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
خواتین کے حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بھارت کو دنیا میں خواتین کے لیے سب سے خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے. خواتین کا احتسال کرنے والوں میں افغانستان دوسرے, شام تیسرے, جبکہ پاکستان چھٹے نمبر پر ہیں. تفصیلات کے مطابق عالمی تنظیم تھامسن رائٹرز فاؤنڈیشن نے جاری کی ہے ایک رپورٹ جس میں دنیا بھر کے ممالک میں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک, جنسی تشدد, صحت عامہ کی سہولیات, خواتین مخالف روایات, خواتین کے خلاف پرتشدد واقعات اور اسمگلنگ کے واقعات کا جائزہ لیا گیا ہے. سروے کے مطابق بھارت خواتین کے لیے خطرناک ترین ملکوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر, جبکہ افغانستان اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے, جہاں خواتین اور بچوں پر تشدد اور خرید و فروخت عام ہے. اس فہرست میں خواتین پر تشدد کے حوالے سے شام کا تیسرا نمبر, صومالیہ کا چوتھا اور سعودی عرب پانچویں نمبر پر ہے, اور اسی طرح پاکستان کو چھٹا خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے. سروے میں یہ بھی کہا گیا کہ عالمی سطح پر ہر تین میں سے ایک خاتون کو جنسی زیادتی یا جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, جبکہ ریپ کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے, اور زیادہ تر کیسز میں خواتین کو انصاف نہیں ملتا. سروے کے مطابق کم عمری میں لڑکیوں کی شادی بھی بہت سے مسائل کی ایک وجہ ہے, اور ایک اندازے کے مطابق 75 کروڑ لڑکیوں کی شادیاں 18 سال سے کم عمری میں کر دی جاتی ہیں. سروے کے مطابق دنیا کے کئی ممالک ایسے بھی ہیں جہاں روایات خواتین کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں, جیسے سنسار کرنا, خواتین پر تیزاب پھینکنا, جبری شادیوں, اور سزا کے طور پر خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانا. روایت کے لحاظ سے بھارت اور افغانستان خواتین کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہیں, جبکہ پاکستان کا خطرناک روایات کی فہرست میں چوتھا نمبر ہے. تو اسی رپورٹ کے بعد اب ہم چلتے ہیں وائس آف امریکہ کی جانب پروگرام کی اگلی رپورٹ کے لیے, جس میں بات ہو رہی ہے امریکہ میں صحافت کی صورتحال کے حوالے سے. تو تفصیلات بتائیے بسجد جی رپورٹ کی.
بہت شکریہ نگہت. پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ پاکستان میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے الیکٹرانک جرائم کے تدارک کے لیے بنائے گئے سائبر کرائم بل کے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا, جس میں وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے بھی شرکت کی. کمیٹی اراکین نے سائبر کرائم بل کے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس قانون کی تیاری کے وقت ان خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ اس کا استعمال صحافیوں اور سیاسی کارکنوں کے خلاف ہوگا, لیکن اس وقت کی حکومت نے ان خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے عجلت میں منظور کرا لیا. وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے کہا کہ گزشتہ پارلیمنٹ میں وہ سائبر کرائم بل کا مسودہ تیار کرنے والی کمیٹی کا حصہ تھیں اور اس شکل میں بل کی منظوری پر ان کے تحفظات تھے, تاہم انہوں نے کہا کہ بل میں ایسی کوئی غلط قانون سازی نہیں, البتہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. قومی اسمبلی کے انسانی حقوق کمیٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت ملک میں صحافتی آزادیوں پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی, اور سائبر کرائم قانون کے ذریعے صحافیوں کو ہراساں کرنا قابل تشویش ہے. انہوں نے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کو اس بل کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے ترامیم تجویز کرنے کا کہتے ہوئے کہا کہ کمیٹی سائبر کرائم کے اس قانون پر نظر ثانی کرے گی. تو دنیا بھر میں کچھ عرصے سے میڈیا کی ذمہ داریوں میں بھی بدلتے حالات کے تناظر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چیلنج بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا کے کئی پلیٹ فارم سامنے آنے کے بعد صحافتی اداروں اور صحافیوں کے لیے ان کے کام کی نوعیت بھی مختلف ہو رہی ہے۔ آج بات کرتے ہیں امریکہ میں اظہار رائے اور صحافتی آزادی کی، جہاں اظہار رائے اور صحافتی آزادی کو کلیدی اہمیت حاصل ہے، لیکن صحافتی تنظیموں کی جانب سے سامنے آنے والی رپورٹوں کے مطابق امریکی صحافتی ادارے اضافی پابندیوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایسے میں امریکی صحافی اپنی ذمہ داریوں اور اظہار رائے کی صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے نمائندے امان مظہر نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
The only people giving a platform to these hate groups is the media itself and the fake news.
دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے پر نگاہ رکھنے والی تنظیمیں امریکہ میں منقسم سیاسی بیانیے اور اس کے نتیجے میں صحافیوں کے لیے بڑھتی مشکلات پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔ امریکی صحافیوں کے مطابق اس گراوٹ کی ایک وجہ صدر ٹرمپ کا میڈیا مخالف بیانیہ ہے، جس کے باعث صحافتی اداروں پر عوامی بھروسے کو ٹھیس پہنچی ہے۔ کیوین ہال مکلاچی ڈی سی نامی امریکی اخبارات پر مبنی گروپ سے وابستہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ ان کی رائے میں موجودہ امریکی انتظامیہ کو آزادی اظہار رائے کی تشویشناک صورتحال کا مکمل ذمہ دار تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن صدر ٹرمپ کے میڈیا مخالف لب و لہجے نے صحافیوں کے کام کو مزید مشکل ضرور بنایا ہے۔
آج ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ان معاملات کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے جنہیں زیادہ اہم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر صحافی کے طور پر آپ کی اپنی حفاظت پہلے صرف جنگ کی کوریج کے دوران ہی مسئلہ سمجھی جاتی تھی، لیکن آج بطور صحافی آپ کو چاہے انتخابی ریلی کور کرنا ہو یا سڑک پر چلتے شخص سے رائے لینی ہو، اس بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔
جم ملون وی او اے سے وابستہ سینئر صحافی ہیں اور طویل عرصے سے وائٹ ہاؤس اور قومی سلامتی کے اداروں پر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں۔
اگر صدر ٹرمپ کی بات کریں تو صورتحال میں قدرے شدت ضرور آئی ہے۔ انہوں نے میڈیا پر حملوں کو 2016 کی انتخابی مہم میں استعمال کیا تھا، لیکن میرے خیال میں یہ معاملہ صدر ٹرمپ سے پہلے کا ہے، جیسے کہ میڈیا پر بھروسہ کم پڑنا، معلومات کی درستگی یا آیا میڈیا کو غیر جانبدار سمجھا جائے یا نہیں۔ آج یہ معاملات منکسب سیاسی سوچ کے موجودہ امریکی ماحول کا حصہ بن گئے ہیں۔
ڈاکٹر کورٹنی ریچ واشنگٹن میں کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی نمائندہ ہیں اور کہتی ہیں کہ تشویشناک بات حکومتی عہدیداروں کی طرف سے صحافیوں کے خلاف ریاست مخالف الزامات اور قوانین کا استعمال ہے۔
امریکہ میکسیکو کے مد مقابل آ کھڑا ہوا ہے، جسے صحافیوں کے لیے چوتھا خطرناک ملک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ صحافیوں کے خلاف تشدد کے حالیہ واقعات کو دیکھیں، چاہے وہ احتجاجی مظاہرہ ہو یا انتخابی ریلی یا پھر صدر کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے میڈیا مخالف بیانات، یقیناً باعث تشویش ہے۔
صحافتی تنظیموں کے مطابق ایک المیہ ہے کہ آج امریکہ میں اظہار رائے کی آزادی کو خطرات ان اداروں سے ہے جن کا کام دراصل جمہوری اقدار کا تحفظ کرنا ہے۔ ایسے میں صحافتی حلقے اس بات پر متفق ہیں کہ غیر جانبداری اور حقائق پر توجہ آج کے صحافی کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ امان نظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو صحت سمیت دیگر موضوعات پر بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں اب ہم صحت کے شعبے کی طرف بڑھتے ہیں اور آج پہلے ہم بات کریں گے اچھے بیکٹیریا یا پرو بایوٹکس کی، جن کے بارے میں ایک نئے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہاضمے میں تو مددگار ثابت ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ڈپریشن کی علامتوں میں کمی کرنے میں مدد دے سکیں۔ انسان کی آنتوں میں بیکٹیریا کی 300 سے 500 تک اقسام موجود ہوتی ہیں، جن میں سے زیادہ تر ہضم کرنے کے عمل میں معاون ثابت ہوتی ہیں اور نظام انہضام کو بہتر بناتی ہیں۔ آنتوں کا نظام اس اعصابی رد عمل میں مدد کرتا ہے جو ہاضمے کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اب ایسے شواہد بھی سامنے آنے لگے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے انسان کے موڈ پر بھی اثر مرتب ہوتا ہے۔ اونٹاریو کینیڈا کی میک ماسٹر یونیورسٹی میں تحقیق کار ہیں پری میزل بیریچک، انہوں نے ایک چھوٹے جائزے کے بارے میں بات کی ہے جو محض 44 مریضوں کے جائزے پر مشتمل ہے اور اس جائزے کی مدت 10 ہفتے ہے۔ اس جائزے کے آغاز پر مریضوں میں ڈپریشن اور گھبراہٹ کی شرح کو نوٹ کیا گیا، ان کے دماغ کے بھی عکس بندی کی گئی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ خوشی اور غم کی صورت میں دماغ کے کون سے حصوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ 6 ہفتوں کے بعد اچھا بیکٹیریا استعمال کرنے والے 64% مریضوں کے ڈپریشن میں کمی دیکھی گئی، جبکہ دماغ کی عکس بندی سے پتا چلا کہ موڈ کنٹرول کرنے والے حصوں میں بہتری نظر آئی۔ اس تحقیق کو جنرل گیسٹرو انٹرولوجی میں بھی شائع کیا گیا۔ برچک کا کہنا ہے کہ ابھی اس سلسلے میں مزید تحقیق درکار ہے۔ تو جناب، ڈپریشن کے بارے میں بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے ڈپریشن ہی کے حوالے سے، اور وہ بھی انتہائی حساس ڈپریشن کے بارے میں، ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ جی نگت تفصیل بتائے گا۔
بہت شکریہ بہجت۔ ہم بات کریں گے آج پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے حوالے سے۔ بچے کی ویسے تو پیدائش والدین کے لیے زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ لمحات خاص طور پر کچھ ماؤں کے لیے مسرت کے احساس سے آری اور ملال کی کیفیت سے بھرپور ہو سکتے ہیں، جس کو طبی اصطلاح میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا بعد از زچگی یا حساسیت کہا جاتا ہے، جس کے کئی درجے ہوتے ہیں جو معمولی ڈپریشن سے لے کر انتہائی دباؤ یا حساسیت کی کیفیت پر محیط ہو سکتے ہیں۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی یہ کیفیت ہر معاشی حیثیت، نسل، رنگ اور قومیت میں بلا تفریق ہو سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 85% ماؤں میں زچگی کے بعد مزاج میں واضح تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جو چوتھے پانچویں دن سے شروع ہو کر 2 ہفتے تک طاری رہ سکتی ہے، لیکن یہ تبدیلی مزاج روزمرہ کے فرائض کے انجام دہی میں کوئی حرج نہیں ہوتی۔ اس معمولی نوعیت کو طبی اصطلاح میں پوسٹ پارٹم بلو کہا جاتا ہے۔ تاہم 10 سے 15% میں یہ ڈپریشن زیادہ شدید نوعیت کا ہوتا ہے، جو ابتدائی 3 ماہ میں واقع ہوتا ہے اور خاص مدت تک جاری رہتا ہے۔ یہ کیفیت واضح طور پر روزمرہ کے کاموں کی انجام دہی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ گو اس کیفیت کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے کو پوسٹ پارٹم سائیکوسس کہا جاتا ہے۔ دونوں میں ہی سوچیں منفی اور شدید ہوتی ہیں، لیکن اس کی انتہائی شکل پوسٹ پارٹم سائیکوسس 1000 میں سے صرف 1 یا 2 خواتین میں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے علامات بچے کی پیدائش کے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران پیدا ہوتی ہیں۔ مذکورہ بیماری کے حوالے سے ایک اچھی خبر اب یہ آئی ہے کہ امریکی حکومت نے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے علاج کے لیے اب پہلی مرتبہ دوائی کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ مذکورہ بیماری سے صرف امریکہ کی اگر بات کریں تو وہاں پر ہر 9 میں سے 1 ماں ضرور متاثر ہوتی ہے۔ اس بارے میں سینٹر فار ڈرگ ایولیوشن اینڈ ریسرچ کے عہدیدار کے مطابق، ماؤں میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایک سنگین صورتحال ہے، جو اگر شدید ہو تو اس سے زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس منظوری سے پہلی بار کسی دوا کو خاص طور پر پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے علاج کے لیے مختص کیا گیا ہے، جو علاج کا ایک نیا اور اہم طریقہ ہے۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے علاج کے لیے جس دوا کی منظوری دی گئی ہے اس کا نام پریگزونولون ہے، اور اس دوا کا یہ فائدہ ہے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو ہم نے کچھ تفصیلات آپ کو بتائی پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے حوالے سے۔ طبی ماہر اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بتائیں گے ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ اپنی اس رپورٹ میں۔ تو آئیے آپ کو یہ معلوماتی رپورٹ سنواتے ہیں۔
پوسٹ پارٹم ڈپریشن، جس کو پوسٹ نیٹل ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جو خواتین کو بچے کی پیدائش کے بعد لاحق ہو سکتی ہے۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں مبتلا مریضہ کو بات بات پر رونا آتا ہے اور وہ تنہائی پسند ہو جاتی ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال کے کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ڈاکٹر حسنین ہاشم نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے پوسٹ پارٹم ڈپریشن اور اس کی علامات کے حوالے سے بتایا۔
پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے جو بچے کے پیدائش کے فوراً بعد ہو جاتی ہے۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں ماں بہت زیادہ خاموش ہو جاتی ہے، ڈپریس ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ غمگین رہتی ہے۔ اس کا کسی سے بات کرنا یا کسی سے ملنا ملانا کم ہو جاتا ہے۔ چڑچڑا پن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جانا۔ اس کے علاوہ اس کو کھانے میں کوئی شوق نہیں رہتا، ہر وقت جسم بیمار تھکا ہوا رہتا ہے۔ سونے کا بالکل شیڈیول اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ جب نیند کم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے جسمانی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، جس میں سر درد، جسم تھکا تھکا رہنا، جسم میں درد رہنا۔ تو یہ ساری علامات ایک خاتون میں بچے کی پیدائش کے بعد پائی جاتی ہیں۔
کن وجوہات کی بنا پر خواتین پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، اس حوالے سے ڈاکٹر حسنین ہاشم کا کہنا ہے۔
سے پہلے گھر کے میں کوئی ڈپریشن تو نہیں تھا، یا اس سے پہلے اس کے خاندان میں کوئی ایسی ماؤں کے ساتھ یہ ڈپریشن یا پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے مسائل رہے ہوں. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ پیدائش کے دوران اگر وہ مشکل حالات سے گزری ہو، یا ڈلیوری میں کوئی پرابلم ہو گئی ہو، یا کا بچہ پیدا ہوا ہے اسے کوئی جسمانی یا ذہنی پرابلم ہے یا کوئی ڈسیبلٹی ہے، تو ایسی خواتین میں چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ڈیولپ ہو جائے.
شدت کے اعتبار سے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی کتنی اقسام ہیں، اس حوالے سے ڈاکٹر حسنین ہاشم نے بتایا.
ایک ہی بیماری کا تسلسل ہے جو کہ شدت کے اعتبار سے ہم اس کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو بیبی بلو سنڈروم یا جو علامات بہت معمولی سی ہوتی ہیں، جس میں چڑچڑا پان، کھانا کم، نیند کم ہو جانا یا تھوڑی سی پریشانی رہنا، یہ علامات تو ہم بالکل ہی جو ہوتی ہے دو تین ہفتے میں ختم ہو جائے. تھوڑی سی شدید قسم ایسی ہے جو کہ کچھ مہینوں تک چل سکتے ہیں، جس کو ایکچوئل میں ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں. پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ 6 مہینے سے 1 سال تک چلتا ہے، لیکن اس سے پہلے پہلے بھی اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جائے، جس میں علامات تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں کہ ماں بہت زیادہ پریشان رہنا شروع ہو جاتی ہے، بیبی میں اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے بچہ بھی متاثر ہوتا ہے، اس سے پورے خاندان کو بھی اثر پڑتا ہے. اس کے علاوہ موڈ سوئنگز بڑے آ جاتے ہیں، کبھی وہ پریشان.
پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے علاج کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر حسنین ہاشم نے کہا،
جو سب سے پہلی جو ٹریٹمنٹ ہے، جو اگر ہم علامات اتنی معمولی ہیں ہمیں زیادہ میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں ہم گھریلو انوائرمنٹ کو ٹھیک کر کے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. فزیکل اور مینٹلی اس کو بڑا ریلیکس رکھتا ہے. جب تھوڑی یہ علامات زیادہ شدت کے ساتھ آتی ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں پھر کچھ سائیکو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے. سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں یا سائیکو تھراپسٹ ہوتی ہیں، وہ ان کے سیشن بڑے ضروری ہوتے ہیں ایسی خواتین کے ساتھ، کہ وہ ان کو سائیکولوجیکلی وہ موٹیویٹ بھی کریں. اور وہ موسٹلی خواتین ان سیشن کے ساتھ یا ان سائیکو تھراپی سے بہت حد تک ریکور کر جاتی ہیں. تیسری چیز جو میڈیکیشن ہوتی ہیں، جن کو ہم زیادہ تر اینٹی ڈپریسنٹ کہتے ہیں، وہ بھی اس کنڈیشن میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کتنی شدت کے ساتھ ہے، تو اینٹی ڈپریسنٹ اسٹارٹ کی جا سکتی ہیں.
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری نہیں، بلکہ گھریلو سطح پر خوشگوار ماحول اور نفسیاتی حمایت سے خواتین کو اس ڈپریشن سے نکالا جا سکتا ہے. پروگرام صدائے جہاں کے لیے سیرت فاطمہ، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد.
نگہت شاہ، امریکہ میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ طالب علموں کے لیے قرضوں کی سہولت موجود ہے. لیکن کچھ عرصے سے اس بارے میں سوچ بچار بھی کی جا رہی ہے کہ تعلیم پر اٹھنے والے بے پناہ اخراجات سے طالب علم تعلیم ختم کرنے کے بعد ہزاروں لاکھوں ڈالر کے قرضوں کے ساتھ عملی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو عشرے لگ جاتے ہیں اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے. ابھی حال ہی میں ایک خوبصورت روایت کا آغاز ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس روایت کی پیروی کی جائے گی اور طالب علم عملی زندگی کا آغاز قرضوں کے بوجھ کے ساتھ نہیں کریں گے. تو امریکہ کے جنوبی شہر اٹلانٹا کے مور ہاؤس کالج میں تعلیم مکمل کرنے والے تقریباً 400 طلبہ کو اس وقت خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب ایک فیاض عرب پتی نے ان کا تمام تعلیمی قرضہ اتارنے کا وعدہ کر لیا. تو جناب، یہ ایک زبردست روایت جو ہے جس کا آغاز ہوا ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سلسلے میں آگے آئیں گے اور اس طرح ان طالب علموں کی مدد کریں گے جن پر لاکھوں اور ہزاروں ڈالر کے قرضے، تعلیمی قرضے واجبل ادا ہیں اپنی عملی زندگی کو شروع کرنے سے پہلے. تو وائس آف امریکہ کے نمائندے ریچرڈ گرین کی یہ رپورٹ ہے، شبیر جلانی پیش کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں.
Men of Morehouse, you are surrounded by a community of people who have helped you arrive at this sacred place.
Morehouse کے نوجوانوں، آپ اس برادری کے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں جنہوں نے اس مقدس مقام پر اس دن تک آنے میں آپ کی مدد کی ہے. اس ملک میں زندگی گزارنے والی اپنی 8 نسلوں کی جانب سے ہم آپ کی گاڑی میں تھوڑا سا ایندھن ڈال رہے ہیں. یہ تھے عرب پتی رابرٹ سمتھ کے الفاظ. وہ ٹیکنالوجی کی دنیا کے سرمایہ کار اور مخیر شخص ہیں. اتوار کو وہ مور ہاؤس کالج کی گریجویشن تقریب کے مہمان خصوصی تھے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ پوری کلاس کا تعلیمی قرضہ اتار رہے ہیں.
Now, I know my class will make sure they pay.
اب میں جانتا ہوں کہ میرا طبقہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اس طرح کی ادائیگیوں کے معاملے میں آگے بڑھے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا طبقہ ان طلباء کو مور ہاؤس کے خوبصورت بھائیوں کا خیال رکھے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر طبقے کے پاس آگے بڑھنے کے لیے یکساں مواقع ہوں، کیونکہ ہم اپنی برادری کا خیال رکھنے کے لیے کافی ہیں. ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کافی ہیں کہ امریکی خواب کے لیے ہمارے پاس تمام مواقع موجود ہیں. یہ تھے رابرٹ سمتھ کے الفاظ. کئی طلباء کا تعلیمی قرضہ دسیوں ہزار ڈالر تھا. وہ تقریب ختم ہونے کے بعد بھی حیرت اور خوشی کے جذبات سے لبریز تھے. ایک طالب علم نے کہا, یہ قطعی غیر یقینی تھا. مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے اعلان کیا تو میں نے اپنے بائیں جانب کھڑے ہوئے ساتھی سے پوچھا کہ کیا انہوں نے وہی کہا ہے جو میں نے سنا ہے. مجھے ایک جھٹکا لگا. یہ میری زندگی کا بہترین تحفہ ہے. یہ تھے ایک طالب علم کے الفاظ. رابرٹ سمتھ نے تقریب سے پہلے ہی کالج کے لیے $15,00,000 تحفے کا اعلان کر دیا تھا. انہوں نے طلباء کا تعلیمی قرضہ اتارنے کے لیے جو وعدہ کیا اس کے لیے وہ مزید $4,00,000 دیں گے. مور ہاؤس سیاہ فام طلباء کا تاریخی کالج ہے جس کے سابق طلباء میں امریکی شہری آزادیوں کے لیے جدوجہد کرنے والے رہنما مارٹن لوتھر کنگ جونیئر, آسکر ایوارڈ یافتہ فلم ساز اسپائک لی اور اداکار سیمول جیکسن شامل ہیں. تعلیمی قرضے کا بوجھ آئندہ سال صدارتی انتخاب کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کے کئی خواہش مند رہنماؤں کی توجہ کا مرکز ہے. شبیر جیلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں انٹرٹینمنٹ سمیت دیگر موضوعات پر بات چیت ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی مشترکہ پیشکش میں نگہت اور بہجت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. متحدہ عرب امارات نے پاکستان سمیت 70 سے زائد ملکوں سے آنے والے امیگرنٹس کو, یعنی تارکین وطن کو, مستقل سکونت کے کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس سلسلے میں امارات کی حکومت نے ابتدائی طور پر 6,800 تارکین وطن کی نشاندہی کی ہے جو مستقل سکونت کے گولڈ کارڈ حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. امارات کے جنرل ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئرز GDRFA کے سربراہ جنرل محمد احمد الماری کا کہنا ہے کہ ان کے ادارے نے متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم کی ہدایت پر اہلیت رکھنے والے امیگرنٹس کو مستقل سکونت کے گولڈ کارڈ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں. الماری کا کہنا ہے کہ گولڈن کارڈ کے اجرا سے امارات کی معیشت بین الاقوامی سطح پر مضبوط ہوگی, اور انہوں نے کہا کہ اس پروگرام سے سرمایہ کاری کرنے والے میڈیسن, انجینئرنگ, سائنس اور آرٹس کے شعبوں میں غیر معمولی مہارت رکھنے والے تارکین وطن فائدہ اٹھا سکیں گے اور ان کی صلاحیتوں سے مستفید ہو کر ملک بھی ترقی کرے گا. تو جناب, یہ تو تھی ایک خبر جو ہمیں متحدہ عرب امارات سے ملی تھی. اب ہم کچھ بات کرتے ہیں فن تعمیر کی. دنیا بھر میں اسلامی طرز تعمیر میں ٹائل ورک بہت نمایاں نظر آتا ہے, اور اس طرح کا کام پاکستان کے اکثر مزاروں پہ, درگاہوں اور تاریخی عمارتوں میں بھی دکھائی دیتا ہے. کراچی میں واقع عبداللہ شاہ غازی کے مزار کو ایک پاکستانی آرٹسٹ نے ایک ایسے شاہکار میں تبدیل کیا ہے جس کی خوبصورتی شاید صدیوں تک ماننا پڑے. سدرا ڈار یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں, آئیے سنتے ہیں.
مقبول قمر میو رنگوں کو زباں دینے میں مہارت رکھتے ہیں. لگ بھگ چار دہائیوں پر مشتمل ان کے کام نے وقت کے ساتھ جہاں جدت کو اپنایا, وہیں پاکستان اور بیرون ملک بھی پہچان بنائی.
پہلے یہ سارا کام جو ہے تقریباً 100% جو ہے یہ سب ہینڈ میڈ ہوتا تھا. اس کے بعد ٹیکنالوجی بڑھتی چلی گئی, کمپیوٹر آ گیا, اس کے بعد ہم اور دوسری ٹیکنالوجیز میں چلے گئے. ابھی بھی جتنا کام ہوتا سب ہاتھ سے ہی ہے, پر اس کے اندر ٹیکنالوجی انوالو ہو گئی ہے.
عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی تعمیر نو کے بعد اس کی آرائش ایک اہم مرحلہ تھا. یہ کام مقبول میوں کو سونپا گیا. مقبول بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دلکش ڈیزائنز کو ایسی ٹائل سے بنایا ہے جو صدیوں خراب نہیں ہوں گی.
یہ ٹائل ڈیزائننگز, کچھ کلرز, یہ سب پاکستان کے ہیں, اور اس کی لائف جو ہے اب تک جتنے بھی پاکستان میں جو پروجیکٹس بنے ہیں ان میں سب سے زیادہ لائف ہے. تقریباً آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 2,500 یا 3,000 سال تک ان کے کلرز کو اس کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا.
پروجیکٹ مینیجر مظاہر ہاشمی کے مطابق مزار کی اثر نو تعمیر سے زائرین کے لیے گنجائش وسیع ہوئی ہے اور نیا آرٹ ورک زائرین کے لیے یہاں حاضری دینے کے تجربے کو مزید یادگار بنا دے گا۔
یہاں پہ لوگ اپنے ڈیووٹیز جو آتے ہیں وہ پراپر اپنی عبادت کریں، اپنی نماز نوائل جو پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، حاضریاں پراپر طریقے سے دیں، ایریا کاٹن آف کر کے کام کرائے وداؤٹ اینی ہرڈل کے ہم نے بند کراؤ مزار شریف۔
مزار کی دیواروں اور چھت پر ہونے والا کام کئی ملکوں کے آرٹ ورک کا ملاپ ہے۔
عبداللہ شاہ غازی کی خاص باتیں، یہاں تین طرح کا کام ہوا ہے، ٹرکش ہے، ایرانی ہے، پاکستانی جو ہے وہ اس کے اندر کافی ڈیزائنز ہیں۔
مزار کا گنبد اس آرٹ ورک کا حصہ نہ تھا لیکن مقبول میوں کی رنگوں سے عشق کی داستان کے نقوش کچھ ماہ بعد گنبد پر بھی نظر آئیں گے۔
مزار کے احاطے میں کیا جانے والا یہ نفیس کام کوئی عام نہیں، اس نے جہاں مزار کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے وہیں آنے والے کئی برسوں بعد اس آرٹ کو لازوال اور بے مثال کام کے طور پر جانا جائے گا۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
جی، وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی۔ تو پروگرام کی اگلی رپورٹ پر جانے سے پہلے حسب معمول ہم وائس آف امریکہ دوبارہ چلیں گے اور بہجت سے پوچھتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کے لیے کیا زبردست خبریں لے کر آئی ہیں شوبز سے، تو بتائیے بہجت جی کیا سنائیں گے ہمارے سامعین کو آج؟
بڑی دلچسپ خبریں ہیں۔ پہلے تو آپ کو ہم دونوں خبریں ہیں جو کہ کان میلے سے متعلق ہیں، اور دونوں خبریں ہیں جو پاکستان سے بھی متعلق ہیں۔ تو لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر آپ کو بتاتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، جو امریکی پاپ سنگر اور اداکارہ سلینا گومز سوشل میڈیا کے متعلق زیادہ اچھی رائے نہیں رکھتی۔ ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ سائٹس نوجوانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، خاص طور سے انسٹاگرام کا انہوں نے ذکر کیا، جس کا ذرا سا بے احتیاطی سے استعمال بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ سلینا گومز کہتی ہیں کہ انہیں سوشل میڈیا سے سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ اس کے ذریعے غلط معلومات بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔ فرانس میں جاری کان فلم فیسٹیول کے دوران ایک نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سلینا کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا میری ہم عمر جنریشن کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ سائٹس درست انداز میں اور احتیاط سے استعمال کی جائیں تو ان کا ثانی ہی کوئی نہیں۔ لیکن ان کے بقول جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے ذریعے کس طرح نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، انہیں بدنام کیا جاتا ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کان فلم فیسٹیول کے بارے میں دو اور رپورٹیں، اور دونوں کا تعلق پاکستان سے۔ پاکستان کی یہ وسیم صدیقی صاحب نے ہمیں رپورٹ بتائی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستانی فلم درج کو نیا اعزاز ملا۔ 21 مئی کی شام کو فرانس میں جاری کان فلم فیسٹیول میں دکھائی گئی۔ فلم کے مصنف اور ڈائریکٹر شمعون عباسی نے کہا کہ کان فلم فیسٹیول میں کسی پاکستانی فلم کی سکریننگ ملک کی سینما انڈسٹری کے لیے ایک بڑا سنگ میل ہے۔ وائس امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے شمعون عباسی نے کہا کہ پاکستان میں سینما کی بحالی کے بعد سے نئے نئے موضوعات پر فلمیں بن رہی ہیں۔ ان موضوعات کے سبب انہیں دنیا بھر میں نہ صرف پذیرائی مل رہی ہے بلکہ دنیا کے بہت سے بڑے اور اہم فلم فیسٹیولز میں بھی ان کی سکریننگ ہو رہی ہے۔ تو فلم درج بھی ایک ایسے ہی موضوع پر بنی ہے۔ پاکستان میں یہ فلم کب ریلیز ہوگی، اس سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ 11 اکتوبر کو ریلیز ہونے والی ہے، جبکہ اس کا ٹریلر پچھلے ہفتے ریلیز ہو گیا ہے۔ ان کے بقول یہ پہلی پاکستانی فلم ہے جو پاکستان سے پہلے بیرون ملک ریلیز ہوگی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے انٹرنیشنل پروجیکٹ کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ فلم درج کے پچھلے ہفتے ریلیز ہونے والے ٹریلر کو یوٹیوب پر اب تک 10 لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ٹریلر دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ فلم میں سسپنس کا عنصر بھی موجود ہے۔ اور دوسری بھی خبر جو ہے کان فلم فیسٹیول سے ہے، اور پاکستان ہی کی دوسری فلم سے ہے، کیونکہ پاکستان لگتا ہے کان میلے میں کافی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ پاکستان کی معروف سماجی کارکن اور خواجہ سرا کامی سٹھ کی مختصر دورانیے کی فلم رانی مشہور فلمی میلے کان میں نمائش کے لیے منتخب کر لی گئی۔ کامی کئی برس سے پاکستان میں خواجہ سرا کمیونٹی کے حقوق کے لیے سرگرم رہی ہیں، اور انہوں نے ہی اس فلم میں رانی کا مرکزی کردار ادا کیا۔ کامی سٹھ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اپنی فلم کے بارے میں بتایا کہ رانی ایک خواجہ سرا ہے، تاہم یہ کردار اس انداز کا نہیں جیسا روایتی فلموں میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ بہت خوددار ہے، اور اس کا ذریعہ معاش کراچی کی سڑکوں گلیوں میں بچوں کے لیے کھلونے بیچنا ہے۔ ایک رات اسے عیدی ویلفیئر سینٹر کے جھولے سے ایک نئی بچی ملتی ہے جسے وہ گود لیتی ہے، لیکن معاشرہ اس بات کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتا کہ کوئی خواجہ سرا کیسے گود میں بچے کو لے سکتی ہے، اور یوں اسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالآخر وہ اس بچی کو واپس عیدی سینٹر چھوڑنے پر مجبور ہوتی ہے، لیکن جلد ہی اسے ای ڈی سینٹر میں ملازمت کی پیشکش کر دی جاتی ہے اور پھر ای ڈی سینٹر میں کام کرتے ہوئے اسے بچے کی خود دیکھ بھال کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ فلم گرے اسکیل پروڈکشنز کے بینر تلے بنی ہے۔ تو جناب یہ تھیں کچھ خبریں آج کے شوبز راؤنڈ اپ سے پہلے کی۔ اب آپ بتائیے کہ آپ ہمیں اس رپورٹ میں کیا سنوا رہے ہیں۔
بہت زبردست آپ نے خبریں ہمیں سنائی، تو ایک مختصر سی خبر یہاں پر میں بھی شیئر کرتی چلوں۔ دو مرتبہ آسکر ایوارڈ جیتنے والی فلم ساز شرمین عبید چنائی کی نئی اینیمیٹڈ فلم چھینا ہوا بچپن ریلیز کر دی گئی ہے۔ عالمی شہرت یافتہ فلم ساز شرمین نے اپنی اینیمیٹڈ فلم چھینا ہوا بچپن سوشل میڈیا پر ریلیز کر دی، جو کہ 4 اقساط پر مشتمل ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی فلم کا موضوع معاشرے کی رہنمائی کے حساب سے منتخب کیا گیا ہے۔ فلم کی کہانی گھر میں کام کرنے والی ملازمہ بچی کے گرد گھومتی ہے، جس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ کہیں بھی گھریلو تشدد، اسمگلنگ یا کسی بھی طرح کے غیر انسانی اور غیر قانونی رویے کا شکار ہے، تو بچوں کے تحفظ سے متعلق کام کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطہ کر کے بچوں کو محفوظ بنایا جائے۔ اسی سلسلے میں ایس او سی فلمز مزید 3 ویڈیوز بھی جاری کریں گی۔ تو اب اس خبر کے بعد اب چلتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ کی جانب۔ اس ہفتے کی کیا چٹپٹی خبریں ہیں اور کون سی موویز کے ٹریلرز جاری ہوئے ہیں، تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد اویس۔
اینیمیٹڈ ایکشن فلم اینگری برڈز 2 کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
Hey, it's me, Red. You know, the guy everybody hated.
Hi, guys.
Who kind of saved the whole island.
You are hero.
Anyway, war with Leonard and the pigs?
What are you gonna do? I'm a foodie.
Still going on.
Those pigs
are gonna pay
for our lunches.
یہ فلم 2016 میں ریلیز ہونے والی فلم کا سیکوئل ہے، جس میں مشہور زمانہ اینگری برڈ ویڈیو گیم کے شوخ اور چنچل کردار ایک بار پھر اپنی شرارتوں کے ذریعے دیکھنے والوں کو محظوظ کرتے دکھائی دیں گے۔ یہ فلم 16 اگست کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ فلم اینجل ہیز فالن کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
You must really like fishing, Mr. President. It's cold out here.
Sorry. Anything to get out of DC for a while.
Mike, I'm selecting you for Secret Service Director. Congratulations. I'll give him my best shot, sir.
یہ فلم اولمپس ہیز فالن سیریز کا تیسرا حصہ ہے، جس کی کہانی ایک ایسے سیکرٹ سروس ایجنٹ کے گرد گھوم رہی ہے جس پر صدر کو قتل کرنے کا الزام لگ جاتا ہے۔ ایکشن اور سنسنی سے بھرپور یہ فلم 22 اگست کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ بالی ووڈ کے ایکشن ہیرو اکشے کمار اپنی نئی آنے والی فلم لکشمی بم میں خواجہ سرا کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔ فلم کا پہلا پوسٹر جاری کر دیا گیا۔ اکشے کمار اکثر ہی اپنی فلموں میں منفرد اداکاری سے اپنے مداحوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر فلمیں سماجی مسائل پر مبنی ہوتی ہیں، جس میں کہانی، ایکشن اور سسپنس سمیت پیغام بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ فلم مزاحیہ اور ڈراؤنی تامل فلم کانچنا کا ریمیک ہے، جو 5 جون 2020 کو ریلیز کی جائے گی۔ جان وک چیپٹر 3 نے دی ایونجرز اینڈ گیم کو پچھاڑ دیا۔
یو ہیو نو آئیڈیا واٹس کمنگ۔
مسٹر وک بروک دی رولز۔ آئی ٹرسٹ یو انڈرسٹینڈ دی ریپرکشنز اف ہی سروائیوز۔
جان وک ایکس کمیونیکاڈو از ناؤ ان افیکٹ۔
یو شڈنٹ بی ہیر۔
جان وک نے پہلے ہی ہفتے میں 3.95 ارب روپے کا ریکارڈ بزنس کر لیا۔ یہ فلم 2015 کی ایکشن فلم جان وک کا تیسرا حصہ ہے، جس کی کہانی نشانے بازی کے ماہر ایک ایسے سنائپر کے گرد گھوم رہی ہے، جو ایک ہائی پروفائل مرڈر کرنے کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ ہالی ووڈ ہارر تھریلر فلم چائلڈ پلے کی نئی سنسنی خیز جھلکیاں جاری کر دی گئیں۔
But this is supposed to be a new start for us, remember? You said you were going to try to make new friends.
Buddy can connect to and control all of your Caslin products and smart home devices. Introducing your new best friend.
یہ فلم 1988 میں ریلیز ہونے والی فلم چائلڈز پلے کا ریمیک ہے، جس میں ایک بار پھر ایک پراسرار کھلونا خوف پھیلاتا دکھائی دے گا۔ خوف اور دہشت سے بھرپور یہ فلم 21 جون کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ ایکشن اور کامیڈی سے بھرپور فلم مائی سپائی کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
I'm just not that good with people.
And there is one thing I'm good at.
The mission was to find out what they knew, but that's kind of difficult now that you killed everyone.
इस फिल्म की कहानी एक ऐसे नाकाम CIA एजेंट के गिर्द घूम रही है जिसे आखिरी वार्निंग के बाद एक फैमिली की हिफाजत के लिए भेज बदल कर भेजा जाता है। ताहम फैमिली में मौजूद 9 साला बच्ची पर इसका ये राज खुल जाता है। एक्शन और कॉमेडी का तूफान लिए ये फिल्म 23 अगस्त को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।
शोबिज राउंड अप के साथ ही प्रोग्राम सदाए जहां अपने अख्तिताम को पहुंचा। आज का शो आपको कैसा लगा जरूर आगाह कीजिएगा अपनी राय से। खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद। आपके आरा का हमें इंतजार रहेगा। निघत अमान को अब स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से बेहजत जलानी भी आपसे इजाजत चाहती है। रिकॉर्डिंग इंजीनियर जस्टिन ट्विट्स के साथ आपसे हमारी मुलाकात होगी आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ। अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔